بدھ 11 اپریل، سربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ امریکی صدر کی جانب سے شام پر میزائل حملے کی دھمکی، کیا حملے کا حقیقی امکان موجود ہے؟ تجزیہ کار،
ملٹری آپشن ڈیولپ کر لیے ہیں، تو سوال یہ پتا رہا کس وقت اٹیک ہوگا، اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، اور ٹویٹ وار جو چل رہی ہے تو اس کے ٹرمپ کے سیریا پہ اٹیک کرنے کے امکان زیادہ ہو گئے ہیں۔
تفصیل خبروں کے بعد،
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں روس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ شام میں میزائل حملے کے لیے تیار ہو جائے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں شام میں مبینہ کیمیائی حملے کا شکار ہونے والے علاقے دوما میں آزادانہ تحقیق کے لیے بلا روک ٹوک رسائی دی جائے۔ خبر کی تفصیلات سنیے عابد حسین سے۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق مبینہ کیمیائی حملے میں 70 افراد کی ہلاکت اور 500 افراد کے زہریلے مواد سے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ صحت کے 2 مراکز بھی حملے کا شکار ہوئے ہیں۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے لیے روس کے سفیر نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ شام میں کیمیائی حملے کے جواب میں کسی فوجی کارروائی سے باز رہے۔ تاہم مغربی رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ دوما پر کیمیائی حملے کا جواب دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق ہیں۔ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام میں مبینہ کیمیائی حملے کے خلاف نئی تحقیقات سے متعلق امریکی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔
الجزائر کی وزارت دفاع کے مطابق فوجی طیارے کے حادثے میں عملے کے 10 افرادوں کے سمیت کم از کم 257 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر کی تفصیلات سنیے نازش ظفر کی زبانی۔
طیارہ بدھ کی صبح دارالحکومت الجزائر کے قریب بوفارک کے فوجی ہوائی اڈے سے پرواز کرنے کے فوری بعد ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کی جگہ امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ ملکی فوج کے سربراہ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ الجزائر کی وزارت دفاع کے مطابق فوج کے سربراہ جلد ہی جائے حادثہ کا دورہ بھی کریں گے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح شدت پسندوں کے خلاف انڈین فوج کے آپریشن آل آؤٹ میں شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ رات سے جاری تازہ تصادم میں اب تک 1 فوجی ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ انڈین فوج کی فائرنگ سے 4 شہری ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض مسرور۔
1 اپریل کو کلگام کے قریبی ضلع شوپیان میں 13 شدت پسندوں، 3 فوجیوں اور 4 شہریوں کی ہلاکت کے بعد حالات پہلے ہی کشیدہ تھے، لیکن کلگام کے وانی محلہ میں کل شب 11 بجے شروع ہوا تصادم آخری اطلاعات ملنے تک آج بھی جاری تھا۔ پولیس نے 1 فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ تصادم کی جگہ بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہو گئے تھے جنہیں منتشر کرنے کے لیے فورسز نے فائرنگ کی۔ تازہ ہلاکتوں کے بعد علیحدگی پسندوں نے کل ہڑتال اور مظاہروں کی اپیل کی ہے، جبکہ حکومت نے تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق فوجی کارروائی میں 3 رہائشی مکان تباہ ہو گئے ہیں، تاہم ابھی تک کسی بھی شدت پسند کی لاش برآمد نہیں کی گئی۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ آج دوسرے دن امریکی کانگریس کے ایوان زیریں کی کمیٹی کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ زکربرگ نے صارفین کی معلومات کے غلط استعمال پر آج ایک بار پھر معافی بھی مانگی۔ احوال بتا رہے ہیں عبید ملک۔
فیس بک کے بانی مارک زکربرگ آج کانگریس کے ایوان زیریں کی کمیٹی کے سامنے لاکھوں فیس بک صارفین کی نجی معلومات سے متعلق سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی کانگریس کے ایوان زیریں کی کمیٹی کو اس بات کا یقین دلایا کہ فیس بک کے ٹولز اچھے مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے۔ گزشتہ روز زکربرگ نے امریکی سینیٹرز کو بتایا کہ ان کی کمپنی روسی آپریٹرز کے ساتھ مسلسل حالات جنگ میں ہے، جو ان کے نیٹ ورک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گزشتہ صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی کونسل رابرٹ مولر نے فیس بک کے عملے سے پوچھ گچھ کی ہے۔ گزشتہ روز سوال و جواب کا سلسلہ 5 گھنٹے جاری رہا تھا۔
انڈیا اور سعودی پیٹرولیم کمپنی سعودی ارامکو کے درمیان 44 ارب امریکی ڈالر کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت انڈیا میں رتناگری میں بڑے پیمانے پر ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنایا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا دنیا کی سب سے بڑی تنصیب ہوگی۔ ارامکو کے صدر امین ناصر کا کہنا ہے کہ انڈیا میں سرمایہ کاری ادارے کے عالمی سطح پر حکمت عملی کا حصہ ہے، اور یہ انڈیا کے تیل اور گیس کے سیکٹر کے لیے بہت اہم پیش رفت ہے۔ برما کے ایک وزیر بنگلہ دیش میں روہنجیا مسلمانوں کے پناہ گزین کیمپس کے دورے پر ہیں، جہاں میانمار سے جان بچا کر آنے والے 7 لاکھ افراد پناہ گزین ہیں۔ ون میٹ میانمار حکومت کے پہلے سینئر اہلکار ہیں جو پناہ گزین بستیوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے روہنجیا رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ بنگلہ دیش کے ریفیوجی کمشنر اس سے قبل کہہ چکے ہیں کہ برما کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے حالات کا خود جائزہ لے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عارضی خیمے عنقریب شروع ہونے والے مونسون موسم کی سختیاں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بطور ہندو دیوتا پیش کرنے کا معاملہ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سپرد کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن رمیش لال نے نقطۂ اعتراض پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکمراں جماعت کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر عمران خان کی تصویر پوسٹ کی ہے جس سے انہیں شیو دیوتا کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جھڑپ میں ایک فوجی جبکہ مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ سے چار شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع، شام کے معاملے پر امریکہ اور روس میں جارحانہ بیانات کا تبادلہ۔ شام میں مبینہ کیمیائی حملے کے بعد شام کے اتحادی ملک روس اور امریکہ کے درمیان بیانات کی جنگ جاری ہے۔ روس نے کہا ہے کہ وہ شام میں امریکی میزائل مار گرائے گا، جبکہ امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ روس شام میں سمارٹ میزائل کے حملے کے لیے تیار رہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اسے شام کے شہر دوما میں بلا روک ٹوک رسائی دی جائے تاکہ وہاں مبینہ کیمیائی حملے سے متعلق اطلاعات کی چھان بین کی جا سکے۔ شام کے معاملے پر تازہ صورتحال کا خلاصہ نازش ظفر سے سنتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس نے شام میں مبینہ کیمیائی حملے کے حوالے سے امریکہ کی قرارداد کو ویٹو کیا ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں میں بیانات کی جنگ جاری ہے۔ لبنان میں روس کے سفیر نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر امریکہ نے شام میں حملہ کیا تو روس اس کے میزائل مار گرائے گا۔
اگر امریکہ کی جانب سے حملہ ہوا تو ہم صدر پوٹن اور روس کی عسکری قیادت کا وعدہ یاد رکھیں گے، ہم ان میزائل کو مار گرائیں گے اور ان مقامات پر بھی کارروائی کریں گے جہاں سے انہیں داغا گیا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر جوابی دھمکی میں کہا ہے کہ روس شام میں میزائل حملوں کے لیے تیار رہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ روس کہتا ہے کہ وہ شام پر حملہ کرنے والے میزائل تباہ کر دے گا، میں روس سے کہتا ہوں کہ وہ میزائلوں کے لیے تیار ہو جائے، یہ میزائل نئے، اچھے اور سمارٹ ہوں گے اور روس کو گیس کے ذریعے اپنے لوگوں کو مارنے والے جانور کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ادھر برطانیہ میں وزیراعظم تھریزا مے نے امریکہ اور فرانس سے اتفاق کیا ہے کہ شام میں مبینہ کیمیائی حملے پر کارروائی کی جانی چاہیے۔ تینوں مغربی رہنماؤں نے فون پر بات چیت کے بعد کہا ہے کہ وہ مبینہ کیمیائی حملے کا جواب دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق ہیں، جبکہ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ حملوں میں شامی حکومت کی کیمیائی تنصیبات کو ہدف بنایا جائے گا۔ اس سے قبل کیمیائی حملے کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس نے امریکہ کی شام کو ذمہ دار ٹھہرانے کی مجوزہ قرارداد کو ویٹو کیا ہے، جبکہ خود اس کی اپنی جوابی قرارداد بھی منظور نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا ہے کہ قرارداد منظور نہ ہونے پر بھی امریکہ اور اس کے اتحادی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نکی ہیلی نے قرارداد پر ووٹنگ کو مسخرہ پن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ روس نے کونسل کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے۔
along with the rest of the international community, looked to this council to act, one country stood in the way.
جب دوما کے عوام اور عالمی برادری کی نظریں اس سلامتی کونسل پر تھیں کہ یہ کچھ کرے، اس وقت ایک ملک اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا۔ تاریخ اسے یاد رکھے گی، تاریخ اسے ضرور یاد رکھے گی کہ آج کے دن روس نے شام کے شہریوں کی زندگی پر ایک افریت کو ترجیح دی۔
دوسری جانب اقوام متحدہ میں روس کے مندوب وسیلی نیبینزیا نے امریکہ پر الزام لگایا کہ اس کی قرارداد فوجی کارروائی کا بہانہ ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اسے شام کے شہر دوما میں بلا روک ٹوک رسائی دی جائے تاکہ وہاں مبینہ کیمیائی حملے سے 500 افراد کے متاثر ہونے کی اطلاعات کی چھان بین کی جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس معاون تنظیم کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے جس میں 70 افراد کی ہلاکت کا بھی بتایا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حملے میں 2 ہسپتال بھی متاثر ہوئے ہیں۔ شام نے اب تک کیمیائی حملے کے الزامات کی تردید ہی کی ہے۔
یہ تھی نازش ظفر۔ اسی موضوع پر میں نے امریکہ میں دفاعی امور کے ماہر اور امریکی محکمہ دفاع کے سابق مشیر ڈاکٹر احسان حراری سے پوچھا کہ شامی باغی اور مغرب دوما میں کیمیائی حملے کی ذمہ داری صدر اسد اور روس پر ڈال رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب جب کہ باغیوں کو کئی جگہ پسپائی کا منہ دیکھنا پڑا ہے اور حکومت کو عالمی رد عمل کا بھی اندازہ ہوگا تو صدر اسد ایسا کیوں کریں گے؟
ہو سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ہفتہ پہلے ایک پریس کانفرنس میں اچانک کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ شام سے اپنی فوجوں کو وڈرا کر لیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے انہوں نے غلط سمجھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان کو، سمجھا کہ شاید امریکہ کا کوئی رضا کوئی ارادہ نہیں ہے یہاں پر ٹھہرنے کا اور ہم جو چاہے کریں، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو صحیح معلوم ہے ٹرمپ نے جو کہا وہ تو پینٹاگون کو بہت بڑے پریشان ہو گئے لوگ، یہ کیا ہو گیا؟ تو پینٹاگون کی لیڈرشپ نے پریزیڈنٹ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ فوراً فوجوں کو چھوڑ دیے وہاں پہ، تو میں سمجھتا ہوں ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحیح معلوم ہے کسی کو معلوم نہیں کس نے وہ گلاس اٹیک کیا ہے، جو یہ یونائیٹڈ نیشن نے ابھی کہا ہے کہ ہم یہ تو اس کا معائنہ کر لیں گے، اس کا فیصلہ کر لیں گے کہ کیمیکل اٹیک ہوا ہے وہاں پہ، مگر کس نے کیا ہے اس کا جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہم، یہ بہت مشکل بات ہے۔ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں یہ سوال سب کے لیے بہت سے تشویش ہے کہ یہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔
فرض کریں کہ اس کیمیائی حملے کے ذمہ دار شامی حکومت یا روس نہ ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی قوتیں ہیں جو آپ نے اسلامسٹ کا نام لیا یا اور اس طرح کی وہاں پہ جو قوتیں ہیں جو برسر پیکار ہیں حکومت سے اور ان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس طرح کے حملے سے، تو آپ کے خیال میں ایسے کون کون سے گروہ ہو سکتے ہیں اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے انہیں؟
میں سمجھتا ہوں یا تو اسد کی فوجوں نے کیا ہے یا اسلامسٹ نے کیا ہے، اور کوئی تیسری قوت میری سمجھ نہیں آتی کہ کون کرے گا۔ اسرائیل کو ڈائریکٹ اٹیک کر سکتا ہے اسرائیل وہاں پہ، اسرائیل کو کوئی پوری چھوٹ ملی ہوئی ہے، تو اسرائیل کا اس میں کوئی ڈھگا چھپا رول میں نہیں سمجھتا کم از کم کہ ہے۔ اسرائیل کو جو بھی کرنا ہے وہ کھلے عام کرے گا، اور جیسے کہ میں اٹیک کیا ہے اس نے، تو میرے حساب سے اسلامسٹ یا پھر اسد کی فوجوں نے کیا ہے یہ اٹیک۔
لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ اسد کی فوجیں اگر یہ اٹیک کرتی تو ایسے وقت میں کیوں کرتی، جبکہ انہیں اندازہ ہے کہ اس کا عالمی رد عمل بھی ہوگا اور تقریباً ان کا جو رٹ ہے ان کی وہ قائم ہو چکی ہے کافی علاقوں پر، تو کیوں کریں گے وہ؟
دیکھیے رد عمل کیا ہو رہا ہے، ٹرمپ نے دھمکی دے دی اور فرانس اور برٹن نے کہا کہ ہم بھی ساتھ دیں گے، مگر ابھی کچھ ہوا نہیں۔ ساری دنیا کو تشویش تو ہے اس بات کی، مگر صحیح معنوں میں کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، بلکہ یہاں پہ تو چیزیں یہ ہو رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنی دھمکیاں دی کہ اب وہ یہ اسپینڈ ہمسر نے کھول رہا، جیسے اپنے آپ کو ایک کونے میں کر لیا کہ آپ کو ان کے پاس سیدھے گا بامبنگ کرنے کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ تو ریئیکشن میں سمجھتا ہوں اگر اسد نے یا اسد کی فوجوں نے یہ حرکت کی ہے تو انہوں نے کیلکولیشن جو کیا ہے وہ ایک جوا کھیلا ہے، مگر فی الحال تو سمجھ رہا ہے وہ جوا جیت رہی ہے۔ اگر امریکہ نے اٹیک نہیں کیا تو پھر اس کی تو عید ہو گئی سمجھ لیجیے آپ۔
ڈاکٹر احسان رائے صاحب، دوسری طرف اگر ہم امریکہ کی صورتحال دیکھیں، ٹرمپ انتظامیہ کے کئی لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں یا انہیں نکال دیا ہے صدر ٹرمپ نے، اسی طرح ایف بی آئی کی تحقیقات بھی جاری ہیں جو الیکشن کا معاملہ تھا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شام کے خلاف جو ایک جارحانہ رویہ نظر آ رہا ہے صدر ٹرمپ کا، وہ داخلی معاملات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہو، یا کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی کی صورتحال پر امریکہ کو بہت زیدہ تشویش ہے؟
دیکھیے میں نہیں سمجھتا جناب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہاں پہ ان کی جو مصیبتیں ہیں، ان کی جو پرابلم جن کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے توجہ ہٹانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ معاملات کی وجہ سے ان کا ایکشن ڈیلے ہو رہا ہے، انہوں نے فی الحال فیصلہ کرنے میں نان سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے کوئی، جو انہوں نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کو اپوائنٹمنٹ کیا ہے، تو ان کے پاس اور ملٹری آپشن، میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں ملٹری آپشن امریکہ نے ڈیولپ کر لیے ہیں، اور سوال یہ پتا ہوگی ہوتا کہ کس وقت اٹیک ہوگا، اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، اور اب رشیا اور امریکہ میں جو کم از کم ٹویٹ وار جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس کے ٹرمپ کے سیریا پہ اٹیک کرنے کے امکانات زیادہ ہو گئے ہیں، ورنہ کبھی کوئی اسی تنقید کا کو کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو پریزیڈنٹ اوباما نے کیا تھا, جو لائن انڈرسٹینڈ انہوں نے کھینچا تھا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے یہ جو اندرونی جو معاملات کی وجہ سے جو ان کی توجہ بٹ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت اس کا اثر ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں اپنی مصیبتوں سے ڈومیسٹک پریشانی کی وجہ سے.
یہ تھے امریکہ میں دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان احراری, جنہوں نے اس امکان کو مسترد کر دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی داخلی مسائل کی وجہ سے توجہ ہٹانے کے لیے شام پر حملہ کریں گے. ادھر روسی صدر پوتن جس طرح ٹھونک بجا کر صدر اسد کے دفاع میں نکل کھڑے ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ مغرب کی جانب سے ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے, کیا اس سے ان کی مقبولیت متاثر ہوئی ہے, یعنی صدر پوتین کی؟ یہ سوال میں نے ماسکو میں صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا کے سامنے رکھا.
فی الحال تو صدر کی مقبولیت پہ سوال ہی کوئی نہیں اٹھا اس سلسلے میں, کیونکہ یہ ابھی کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں ہے. رہی بات حکومت روس کی, تو حکومت روس نے تو متنبع کی ہے امریکہ کو کہ اس قسم کا اقدام, کوئی ایسی عسکری کاروائی کرنا یا کوئی انتقامی کاروائی کرنا بغیر کسی تحقیق کے. رات آپ کو یاد ہوگا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اتفاق سے میں نے وہ سارا لائیو دیکھا تھا, تو وہ دونوں جو قرارداد تھیں روس کی اور امریکہ کی, حالانکہ ان میں دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا, لیکن دونوں ایک دوسرے کی اناد میں منظور نہیں ہوئی. پہلی جو ہے امریکہ کی جو قرارداد تھی وہ 12 حق میں سے 2 خلاف تھے اور 1 ووٹ نہیں دیا تھا, وہ منظور نہیں ہوئے. دوسری جو تھی اس میں 6 حق میں تھے, 7 خلاف تھے اور 2 نے ووٹ نہیں دیا تھا, وہ اس طرح نہ منظور ہوئی. تو میرا خیال ہے صدر کی مقبولیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اچھا, یعنی روس کا اور امریکہ کا خاص طور سے, اور مغربی ممالک ظاہر ہے امریکہ کے جو حلیف ہیں, ان میں ایک تناؤ, ایک کشیدگی, ایک دوسرے کو ایک پوسچرنگ ہے. ان کے بیانات آ رہے ہیں کبھی سیریا کے شام کے مسئلے پر, کبھی دوسرے عالمی مسائل پر. اور امریکہ میں جو انتخابات ہوئے تھے 2016 میں, اس میں روس کی مبینہ کہا جاتا ہے کہ روس نے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ہلری کلنٹن جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو جائیں, اور یہ بحث اب بھی وہاں پر جاری ہے. تو اس بارے میں آج کل یا اس سے قبل روسی میڈیا میں کیا کچھ کہا گیا ہے, کس طرح سے رسپونڈ کیا گیا ہے؟
جو روس پہ الزام تھا کہ اس نے امریکہ کے انتخابات میں انٹرفیئر کیا تھا یا اس میں اس کو انجینئر کرنے کی کوشش کی تھی, اس کی تو انہوں نے مسلسل تردید کی ہے, اور روسی میڈیا اس کو خالص الزام سمجھتا رہا ہے, اس کی نفی کرتا رہا ہے. کوئی اس کو انہوں نے سیریسلی نہیں لیا, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ روس امریکہ میں بھی اس کا کوئی نتیجہ اتنا برآمد نہیں ہوگا جو ابھی تک برآمد نہیں ہو سکا ہے.
لیکن
ایسی خاص بات,
لیکن ڈاکٹر مجاہد مرزا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو ہیئرنگ تھی امریکی سینیٹرز کے سامنے فیس بک کے سربراہ کی, اس میں بھی اس بات کا ذکر آیا کہ روس نے جس طرح کیا اور وہ کوشش کریں گے کہ اس طرح آگے جو انتخابات ہونے والے ہیں اس میں پاکستان کا بھی نام لیا, کہ اس میں اس طرح کی مداخلت نہ ہو. تو یہ ذکر تو اب تک چل رہا ہے.
جی بالکل, ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں تو آپ کو اس کو ہمیشہ جاری رکھنا پڑتا ہے تا وقت ہے کہ اس کا کوئی مثبت یا منفی نتیجہ نہ نکلا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, وہ چل رہا ہے. اور اس کا روسی میڈیا کی اپنے بات اگر کی ہے تو اسی میڈیا نے اس کو ہمیشہ مسترد کی ہے, اور اب تو اس پہ کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے.
ماسکو سے یہ تھے صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مجاہد مرزا. اور شام روس اور امریکہ کی تکون کے بعد رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں جنوبی ضلع کلگام میں ایک طویل جھڑپ میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا ہے, جبکہ مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ سے 4 شہری مارے گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. یہ فوجی کارروائی عسکریت پسندوں کے خلاف بھارتی فوجی آپریشن آل آؤٹ کا حصہ تھی. وادی کشمیر مسلسل 3 سال سے کشیدگی کی گرفت میں ہے. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور.
شوپیان میں 13 شدت پسندوں, 3 فوجیوں اور 4 شہریوں کی ہلاکت کے صرف 11 روز بعد قریبی ضلع کولگام کے وانی محلے میں کل شب 11 بجے خونین تصادم شروع ہوا جو آج دوپہر تک جاری رہا. پولیس کے مطابق رہائشی مکان میں محصور شدت پسندوں کی تعداد 2 تھی, اور ابتدائی تصادم میں ہی سدا گوناکر راو نامی ایک فوجی اہلکار مارا گیا. آج صبح سے ہی تصادم کی جگہ بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہو گئے تھے, جنہیں منتشر کرنے کے لیے فورسز نے فائرنگ کی. فائرنگ کے نتیجے میں 4 نوجوان شرجیل شیخ، بلال تانترے، فیصل الہی اور اعجاز احمد پلہ ہلاک ہو گئے اور 50 سے زیادہ زخمی ہیں۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں نے جس مکان میں پناہ لی تھی اسے بارود سے اڑا دیا گیا۔ تاہم فوج کا کہنا ہے کہ جائے تصادم سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے اور ابھی تک شدت پسندوں کی کوئی لاش برآمد نہیں ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ اس بات کا امکان ہے کہ شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہوں۔ تازہ ہلاکتوں کے بعد وادی بھر میں احتجاج کی لہر پھیل گئی ہے۔ مظاہروں کے خدشے سے تعلیمی ادارے پہلے ہی بند تھے اور آج کئی روز بعد جب اسکول اور کالج دوبارہ کھل گئے تو کلگام میں ہوئی ہلاکتوں کے خلاف طلبہ و طالبات نے مظاہرے کیے۔ پولیس اور فورسز نے احتجاجی طالب علموں کے خلاف لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس کا استعمال کرنے کے علاوہ ہوا میں فائرنگ کی، جس میں کئی طالب علم زخمی ہو گئے۔ ہلاکتوں کی تازہ لہر کے خلاف سعید علی گیلانی، میرویز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل علیحدگی پسندوں کے مشترکہ مزاحمتی فورم نے کل وادی میں ہڑتال اور مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ فورم نے حکومت سے کہا ہے کہ ہلاکتوں کا سلسلہ بند نہ ہوا تو بڑے پیمانے پر عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ فورم کے رہنما اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک،
دلی میں بیٹھے ہوئے ٹی وی چینلوں کے مالک اور اینکر کس طریقے سے وہ اس قتل عام کو گلیمرائز کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہندوستانی عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوجی پادری کے ساتھ یہاں کے ناطے نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں۔
اس دوران حکومت نے تعلیمی اداروں کو کل اور جمعے کے روز بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کشمیر میں فوج نے گزشتہ ایک برس سے آپریشن آل آؤٹ شروع کیا ہے، جس کے دوران اب تک 250 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے۔ ہندنواز سیاسی جماعتوں کی اپیلوں کے باوجود فوجی حکام کہتے ہیں کہ مسلح نوجوانوں اور پتھراؤ کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی پہلے ہی 2 مرتبہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر چکی ہیں اور آج انہوں نے بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کو کشمیر کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ 2016 میں مقبول مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد مسلسل تیسرے سال بھی کشمیر کشیدگی کی گرفت میں ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکی سفیر کے خلاف کسی طرح کی تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے گزشتہ دنوں ایک کاروباری شخصیت علی جہانگیر صدیقی کی امریکہ میں نئے سفیر کے طور پر تعیناتی کا اعلان کیا تھا۔ اس سے قبل علی صدیقی وزیر اعظم کے مشیر برائے اقتصادی امور تھے، لیکن اس اعلان کے بعد سے حکومت مخالفین نے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی۔ آج حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی سمینہ سید نے ایوان میں نقطہ اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایک ناتجربہ کار شخص کو جن کے خلاف کئی الزامات کی تحقیقات ہو رہی ہیں، کیسے امریکہ میں سفیر مقرر کیا گیا ہے؟
ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ آج کل ہمارا ملک جو ہے ایک مشکل ترین اور بہت ہی مشکل اپنے دور سے گزر رہا ہے۔ ہمارے اور امریکہ کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور اب تو ہم پہ سینکشنز لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سر ان حالات میں ہمیں تو سر ایسے وقت میں ہمیں ایک تجربہ کار اور سینئر ڈپلومیٹ کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے حالات کو جس سے واقف ہے اور جو تھوڑا بہت جس کو ایکسپیرینس ہو ڈپلومیسی کا اور فورن افیئرس کے جو افیئرس ہیں ان کا۔ اس طرح کے حالات میں پی ایم صاحب نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کو، اپنے ایک بزنس پارٹنر کے بیٹے کو، جو کہ ایک اچھا بزنس مین تو ہوگا لیکن اس کا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے سفارتکاری میں، تو ان کو انہوں نے نامزد کیا ہے واشنگٹن میں۔
جواب میں وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا کہ سفیروں کی تقرری کے لیے پارلیمان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ یہ انتظامیہ کا سوابدیدی اختیار ہے اور 20% کوٹے پر حکومت ماضی کی طرح کسی بھی نان کیریئر ڈپلومیٹ کو سفارتکاری کی ذمہ داری دے سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اعزاز چودھری 27 فروری کو ریٹائر ہو چکے ہیں، جن کے بعد حکومت نے یہ اقدام اٹھایا۔ انہوں نے تاہم علی جہانگیر کے خلاف کسی بھی تحقیقات کی خبروں کو غلط قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب بھی ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں کر رہا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا،
امبیسیڈوریل اپوائنٹمنٹس کے لیے پارلیمنٹ کی اجازت جو ہے وہ کہیں بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا۔ اگر کوئی اس چیز کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہے تو ضرور آئین میں امینڈمنٹ کریں کہ ریلیونٹ کمیٹیز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی جو ہیں وہ کنفرمیشن کریں امبیسیڈوریل اپوائنٹمنٹس کی، یا دوسری بھی اپوائنٹمنٹس میں جن میں ججز کی بھی اپوائنٹمنٹس آ جائیں، جس میں اور بھی کوئی امپورٹنٹ پوسٹ پہ لوگ لگے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ میں تقریباً 4,000 کے قریب اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہاں کی سینٹ کی کمیٹیز کنفرم کرتی ہیں، تو اس طرح اگر پاکستان میں بھی انٹروڈیوس ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔
خواجہ محمد آصف نے یاد دلایا کہ ماضی میں بھی جب سے پاکستان بنا ہے بہت سے نان کیریئر ڈپلومیٹس کو امریکہ میں سفیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی نئے سفیر کی منظوری امریکہ سے آنی باقی ہے اور جو ہی وہ آئے گی وہ اپنی ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ انہوں نے ایوان کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ کے بدنام زمانہ قید خانے گوانتانامو بے میں 4 پاکستانی قیدی موجود ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں حکومت پاکستان امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ خواجہ محمد آصف نے سینٹ کو ان قیدیوں کے نام تو نہیں بتائے لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے 2 پر ابھی کسی بھی جرم کا کوئی باضابطہ الزام عائد نہیں کیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے وزیر کو بتایا کہ ان کے علاقے بلوچستان سے ایک قیدی کل ہی واپس آیا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ باقی 2 جنہیں سزائیں ہوئی ہیں ان میں ایک 11 ستمبر کے واقعات میں شریک ملزم ہے جبکہ ایک دوسرے نے قتل اور قتل کی سازش کے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی مشن امریکی وزارت خارجہ سے اس سلسلے میں رابطے میں ہے جس کو ان قیدیوں تک کونسلر رسائی بھی حاصل ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
کامن ویلتھ گیمز کے ہاکی مقابلوں میں پاکستان اور ملیشیا کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ یہ مسلسل 4th میچ ہے جو پاکستان نے ڈرا کھیلا ہے۔ اس سے پہلے اس نے ویلز، بھارت اور انگلینڈ سے میچز برابر کھیلے تھے۔ پاکستانی ٹیم اب 7th پوزیشن کا میچ جمعے کے روز کھیلے گی۔ کامن ویلتھ گیمز میں 7 روز کے مقابلوں کے بعد آسٹریلیا 52 طلائی تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ چیمپئنز لیگ میں لیورپول نے مینچسٹر سٹی کے خلاف میچ 2-1 سے جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ لیورپول کی اس جیت میں محمد صلاح کا اس سیزن میں 39th گول بھی شامل تھا۔ بارسلونا کی ٹیم ڈرامائی انداز میں کوارٹر فائنل ہار کر مقابلوں سے باہر ہو گئی۔ بارسلونا نے کوارٹر فائنل کا پہلا مرحلہ 4-1 سے جیتا تھا لیکن دوسرے میچ میں روما نے 3-0 سے کامیابی حاصل کر لی اور یہ مقابلہ 4-4 کے مجموعی اسکور پر برابر ہو گیا۔ چونکہ روما نے بارسلونا کے ہوم گراؤنڈ پر گول کیا تھا لہٰذا اس نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ یوونٹس سے ہو رہا ہے جبکہ بائن میونک کی ٹیم سیویا کے مد مقابل ہوگی۔ ازبکستان اور برطانیہ کے درمیان ڈیوس کپ ورلڈ گروپ کا پلے آف 14-16 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بال ٹیمپرنگ میں ملوث اسٹیو اسمتھ، ڈیوڈ وارنر اور بین کرافٹ کو نئے کانٹریکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوبی افریقی فاسٹ بالر مارنی مارکل نے انگلش کاؤنٹی سرے سے 2 سالہ معاہدہ کیا ہے۔ آئی پی ایل میں آج راجستھان رائلز کا مقابلہ دہلی ڈیئر ڈیولز سے ہے۔ گزشتہ رات چنئی سپر کنگز نے 203 رنز کا ہدف عبور کرتے ہوئے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ تاہم اس میچ کی خاص بات کولکتہ کے آندرے رسل کی جارحانہ بیٹنگ تھی جنہوں نے 11 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے 88 رنز اسکور کیے۔
کھیلوں کے حوالے کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور۔ فیس بک کے بانی پاکستان اور دوسرے ملکوں میں ہونے والے انتخابات کو سوشل میڈیا کے منفی اثر سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تفصیل آگے چل کر۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
امریکی صدر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں روس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ شام میں میزائل حملے کے لیے تیار ہو جائے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے مطالبہ کیا ہے کہ شام میں مبینہ کیمیائی حملے کی آزادانہ تحقیق کے لیے رسائی دی جائے۔ الجزائر کی وزارت دفاع کے مطابق فوجی طیارے کے حادثے میں عملے کے 10 افراد سمیت کم از کم 257 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ رات سے جاری تازہ تصادم میں اب تک ایک فوجی ہلاک جبکہ انڈین فورسز کی فائرنگ سے 4 شہری ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ آج دوسرے دن امریکی کانگریس کے ایوان زیریں کی کمیٹی کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ زکربرگ نے صارفین کی معلومات کے غلط استعمال پر ایک بار پھر معافی مانگی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا نادیہ سلیمان سے۔ سیربین کے دوسرے موضوعات میں اب ایک ایسے قضیے کا ذکر جس کا تعلق انٹرنیٹ پر صارفین کے ڈیٹا یا معلومات سے ہے۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے امریکی سینٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ ان کی کمپنی صارفین کے ذاتی ڈیٹا یا معلومات کا غلط استعمال روکنے میں مناسب اقدامات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاملے کی پوری تفتیش جاری ہے اور ذاتی معلومات کو محفوظ بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ مارک زکربرگ اس وقت بھی سینٹ کی تفتیشی کمیٹی کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھی غضنفر حیدر۔
مارک زکربرگ کو فیس بک کی تاریخ میں سب سے بڑے اسکینڈل کا سامنا ہے۔ امریکی کانگریس کے سامنے ہونے والی اس پیشی کا نتیجہ فیس بک اور مارک زکربرگ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن بات آخر یہاں تک پہنچی کیسے؟ فروری میں خصوصی کونسل رابرٹ مولر کے دفتر نے 13 روسیوں اور 3 روسی کمپنیوں پر سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا، جس کے بعد حالیہ ہفتوں میں یہ انکشاف ہوا کہ مارکیٹنگ کمپنی کیمبرج انالیٹیکا نے سن 2014 سے 87 ملین سے زائد افراد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کیں۔ ان معلومات اور کوائف کو امریکی انتخابات میں ووٹ ڈالنے والے لوگوں کی سوچ اور رائے کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور گزشتہ ماہ مارچ میں نیویارک ٹائمز اور گارڈین کی تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی جس میں کیمبرج انالیٹیکا کے ملازم نے تفصیلی دستاویزات اور انٹرویو دے کر انکشاف کیا کہ یہ معلومات کہاں کہاں استعمال ہوئی اور کون سی امریکی سیاسی پارٹیوں نے اسے استعمال کیا۔ عوامی حلقوں میں غم و غصے، اور دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کی روسی ہیکروں کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے الزامات نے امریکی کانگریس پر بلا واسطہ دباؤ ڈالا، جس کے بعد مارک زکربرگ کو کانگریس کے سامنے پیش ہونا ہی پڑا۔ تو زکربرگ نے اپنی صفائی میں کہا کیا؟
ہم نے اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا، اور یہ ایک بڑی غلطی تھی۔ یہ میری غلطی ہے اور میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں فیس بک کا بانی ہوں، میں اسے چلاتا ہوں، اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔
لیکن مارک زکربرگ کو کچھ دیگر مشکل سوالات کا سامنا بھی ہے۔ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ انسانی تاریخ میں لوگوں پر نظر رکھنے کے سب سے وسیع ہتھیار کے بانی ہیں، جس سے ہم سب کو خطرہ ہے۔ جب 33 سالہ فیس بک کے بانی سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے 87 ملین لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کے کوائف چوری ہوئے ہیں، تو ان کا جواب تھا،
ہم نے ان کے خلاف اقدامات کیے تھے اور ان سے کہا کہ وہ ہم سے لیا ہوا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اب اسے استعمال نہیں کر رہے۔ ان پر بھروسہ کرنا غلطی تھی۔
مارک زکربرگ کی سینٹ میں سنوائی ابھی جاری ہے۔ اس پیشی کا فیصلہ کیا نکلتا ہے اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا، لیکن ایک بات طے ہے، سوشل میڈیا کمپنیوں کے لیے اب مستقبل میں لوگوں کے کوائف استعمال کرنا آسان نہیں ہوگا۔ غضنفر حیدر، بی بی سی نیوز۔
اور اس قضیے کو سمجھنے کے لیے میں نے جب بی بی سی اردو کے ایڈیٹر سوشل میڈیا طاہر عمران سے بات کی تو انہوں نے اس گتھی کو سلجھانے میں میری مدد یوں کی۔
دنیا میں سب سے بڑا جو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک ہے وہ فیس بک ہے اس وقت، اور فیس بک اس لحاظ سے بھی زیادہ طاقتور اور اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ 3 بڑے پلیٹ فارم جو اس وقت ہیں، فیس بک، دوسرے نمبر پہ واٹس ایپ، اور پھر انسٹاگرام جو اس وقت بہت زیادہ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے، یہ 3 فیس بک کی ملکیت ہیں۔ تو دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر موجود ہے۔ اگر پاکستان کے حساب سے بات کی جائے تو تقریباً 3.5 کروڑ پروفائلز پاکستان میں فیس بک کی ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ہونا، پھر ان کے بارے میں معلومات ہونا، ان کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز ناپسند ہے، یہ سب فیس بک کے پاس ہے۔ یہاں تک تو بات قابل تشویش ہے لیکن خطرے کی طرف نہیں جاتی. لیکن جب فیس بک ہماری ان معلومات کو کہ مجھے کون سا سیاسی رہنما یا کس قسم کا انالیسس پسند ہے یا میں کیا رجحانات رکھتا ہوں سیاسی یا مذہبی رجحانات, یہ اگر اٹھا کے کیمبرج انالیٹیکا یا کسی اور ایسی تنظیم کو دیتی ہے جو اس کو کسی بھی مقصد کے استعمال کر سکتی ہے, تو وہاں پہ خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو ماضی میں اگر ہم دیکھا جائے تو بڑی بڑی کمپنیاں, بڑی بڑی سیاسی جماعتیں سروے کرواتی ہیں. اب کسی کو سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بنا بنایا ڈیٹا موجود ہے, آپ خرید لیں. تو یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ یہ ڈیٹا ہماری یا آپ کی یا کسی بھی صارف کی مرضی کے بغیر فیس بک نے تھرڈ پارٹی کو, تیسری ایک تنظیم کو بیچا ہے.
تو طاہر, کیا یہ معلوم ہو سکا ہے کہ اس قضیے میں, جو موجودہ قضیہ ہے کیمبرج انالیٹیکا کا, اس میں پاکستانی صارفین فیس بک کے جو ہیں وہ کتنی تعداد میں متاثر ہوئے ہیں؟
اس میں پاکستانی وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں جو کہ برطانیہ میں پڑھتے رہے ہیں یا ان کا کسی لحاظ سے برطانیہ میں کنیکشن رہا ہے. تو ان کا ڈیٹا جو ہے وہ بریکزٹ, جب برطانیہ کا یورپی یونین سے نکلنے کا ریفرنڈم ہوا تھا, اس دوران کیمبرج انالیٹیکا نے استعمال کیا تھا, تو وہ متاثر ہوئے. لیکن بڑے پیمانے پہ پاکستانی صارفین اس سے بچے رہے ہیں, اگرچہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں جن کی تصدیق اب تک نہیں ہوئی کہ سیاسی جماعتوں نے کیمبرج انالیٹیکا اور اس طرح کی کمپنی سے رابطے کیے تاکہ وہ انتخابات یا مختلف کاموں کے لیے ڈیٹا استعمال کر سکیں فیس بک کا.
اچھا, گزشتہ روز کی جو ان سے سوال جواب ہوئے امریکی سینیٹرز کے, اس میں مارک زکربرگ نے پاکستان کا بھی ذکر کیا کہ وہاں انتخابات ہونے والے ہیں, دوسرے ممالک میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس ڈیٹا کو زیادہ محفوظ بنایا جائے تاکہ یہ وہاں کے انتخابات پر کسی طرح اثر انداز نہ ہو. اس سے پہلے قضیہ امریکی انتخابات کا, 2016 کے انتخابات کا ابھی چل ہی رہا ہے, تو یہ ذرا سا اگر آپ واضح کریں کہ کس طرح سے فیس بک کا ڈیٹا یا جو اس کے صارفین ہیں ان کا ڈیٹا انتخابات کو متاثر کر سکتا ہے.
اس میں دو چیزیں ہیں اور اس حوالے سے فیس بک نے گزشتہ دنوں کچھ اقدامات بھی کیے. مثال کے طور پہ فیس بک کے اس وقت کوئی بھی شخص, مثلا ایک شخص ایک سے زیادہ پروفائل رکھ سکتا ہے, جعلی پروفائلز بنا کر آپ پیجز بنا سکتے ہیں, اور بہت بڑے بڑے پیجز پاکستان کے اندر ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, جو کہ لیفٹ کی یا رائٹ کی, فوج کے خلاف, فوج کے حق میں, لبرلز کے خلاف, لبرل کے حق میں پیجز چلاتے ہیں, اور ان کی بات کی, ان کی رائے کی بہت اہمیت اختیار کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بلاگرز اٹھائے گئے تھے, ان بلاگرز کے نام پہ پیج چل رہے تھے, ان پہ الزامات لگے, بعد میں ایف آئی اے نے ثابت کیا کہ وہ ان کا ان پیجز سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو فیس بک نے ایک تو یہ کام کیا ہے کہ اب کوئی لاوارث شخص, بے نامی جو پروفائل ہے, وہ فیس بک کا پیج نہیں استعمال کر سکتی. تو اس طریقے سے فیس بک نے جال سازی اور جھوٹے جو پیجز ہیں ان کے خلاف ایک رکاوٹ کھڑی کی ہے. انتخابات پہ اثر انداز دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو جس طرح ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ یا اخبارات میں اشتہار آتے ہیں, فیس بک کے اوپر بھی اشتہارات آتے ہیں. تو فیس بک نے یہ کہا ہے کہ وہ اس طرح کے جتنے بھی سیاسی یا ایشوز کے اوپر اشتہار ہوں گے ان کے اوپر بائیں جانب لکھا ہوا گا کہ یہ سیاسی اشتہار ہے, اور ساتھ ہی وضاحت ہوگی کہ یہ کس نے اس کے پیسے دیے, کس جانب سے آ رہا ہے. وہ پیج اگر ویریفائڈ نہیں ہوگا, تصدیق شدہ نہیں ہوگا, تو وہ اشتہار نہیں دے سکتا. پھر فیس بک ایک لسٹ تیار کر رہی ہے ایسے ایشوز کی جن کے اوپر اشتہارات کی اجازت ہوگی, باقی کے اوپر اشتہار دینے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ ایک ہو جائے گا. اگر فیس بک ان دونوں کاموں کو کر لیتی ہے تو انتخابات کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. لیکن جال سازی ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو یاد ہے کہ ابھی چند دن پہلے قندوز میں ایک حملہ ہوا, اس حملے کی تصاویر جتنی شیئر کی گئی شروع کے دنوں میں, وہ سب تصویریں قندوز سے تعلق نہیں رکھتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور میرا نہیں خیال کہ فیس بک اس کو طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے, اور الیکشنز میں جال سازی اور جھوٹ سے اور فیک نیوز سے بہت خطرہ ہوگا, جس کے لیے جس سے نمٹنا جو ہے وہ فیس بک کے بس کی اکیلے بات نہیں ہے.
اچھا, یہ بتائیے کہ مارک زکربرگ نے جو کل یقین دہانیاں کروائی ہیں امریکی سینیٹرز کو, اب پاکستانی صارفین کو مد نظر رکھتے ہوئے فیس بک کے, ان کے لیے کوئی خطرے کی بات ہے؟ اور اگر ہے تو اس سے وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ کیا احتیاطیں انہیں کرنی چاہیے؟
دیکھیں, فیس بک کے اوپر پرائیویسی کی, مارک زکربرگ نے بار بار کہا کہ جی آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی پرائیویسی سیٹنگ رکھ سکتے ہیں, آپ اپنی تصویریں کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن صارفین کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ فیس بک ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر اگر انہوں نے تصویر ڈال دی ہے تو وہ تصویر, جیسے راز جو ہے وہ دو بندوں کے درمیان میں ہوتا ہے, جب تیسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ پھر راز نہیں رہتا, وہ آپ تیسرا از پبلک. سو فیس بک کے اندر اگر آپ نے بات پلیٹ فارمز کے اوپر آپ نے اپنی کوئی چیز شیئر کی ہے, تو وہ کسی بھی وقت ہیکنگ کے ذریعے, یا اب کل یوٹیوب کے اوپر ہیکنگ کا حملہ ہوا ہے اور بہت بڑی ایک ویڈیو جو ہے وہ کسی نے ہٹا دی وہاں سے, تو وہ ڈیٹا سیو نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ بغیر تصدیق کے, مثلاً کل پرسو اسلام آباد کے نئے ہوائی اڈے کی تصویریں پاکستان کے دو بڑے چینلز نے غلط تصویریں لگا دی. تو اگر آپ کے پاس غلط معلومات آ رہی ہیں, چیزیں آپ دے رہے ہیں, تو ان کو سمپل گوگل پہ سرچ کر کے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. تو بغیر تصدیق کے معلومات پر اعتبار نہ کریں, اپنی معلومات سوچ سمجھ کے شیئر کریں کہ آپ نے کیا شیئر کرنا ہے, کون سی تصاویر شیئر کرنی ہے, کس کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے, حتیٰ کہ آپ نے کس کو فرینڈ بنانا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جو شخص آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھجوا رہا ہے وہ واقعی ایک شخص ہے, مرد ہے, عورت ہے. ہمارے ہی ملک میں ایک مثال موجود ہے کہ ایک بہت بڑی ایک مشہور سیاسی جماعت کے رہنما کے قریب سمجھا جانے والا شخص عرصے تک ڈاکٹر عبد القدیر خان کے نام پہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ چلاتا رہا اور بعد میں اس پر اس نے اپنے نام پہ اس کو منتقل کر دیا. لوگ اس کو ڈاکٹر عبد القدیر خان سمجھتے رہے. تو یہ اس طرح کے احتمالات سے بچنے کے لیے حت الوسع جو ہے وہ آپ اپنی پرائیویسی سیٹنگز کو دیکھیں, کس سے شیئر کر رہے ہیں, کس کو دوست بنا رہے ہیں, کیا شیئر کر رہے ہیں.
یہ تھے بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران. اور اب یہ خبر کہ کراچی میں سٹی کورٹ کے مالخانے میں آگ لگنے سے مالخانے میں رکھا ہوا بارودی مواد پھٹ گیا, جس سے مالخانے کی چھت کا ایک حصہ گر گیا. کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کی رپورٹ.
وسطی شہر میں موجود کراچی کے عدالتوں کے مرکز سٹی کورٹس کمپلیکس کے مالخانے سے رات بھر دھماکوں کی یہ آوازیں آتی رہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ رات کو تقریباً 2:30 بجے کے قریب مال خانے میں آگ بھڑک اٹھی. اس مال خانے میں ملزمان سے برآمد ہونے والا اسلحہ, بارود و منشیات رکھی جاتی ہے. آگ کی شدت اور دھماکوں کی وجہ سے مال خانے کی چھت زمین بوس ہو گئی. رات بھر شہر کی فائر بریگیڈ گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف رہیں.
یہاں ایسٹر بلٹس وغیرہ اور ایمونیشن کچھ موجود ہے, پاسبلٹیز ہے کہ وہ اس میں بلاسٹ وغیرہ ہو سکتا ہے, تو اس لیے اس کو ٹیمپریچر کو کول آف کرنے کے لیے کولنگ کا عمل جاری رکھیں گے. آگ مکمل طور پہ فلیم ڈاؤن کر دی ہے.
پولیس کا کہنا ہے کہ مالخانے کے اطراف میں سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگے ہوئے. عدالتی اوقات کار کے بعد مالخانے کو بند کر دیا جاتا ہے. آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے تخریب کاری کے امکان کو مسترد کیا.
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ بند تھا مالخانہ اور بالکل اندر کوئی بھی نہیں تھا, لہٰذا بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک شارٹ سرکٹنگ کی آگ ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو ہوا ہے.
مالخانے میں آتش زدگی کی وجہ سے آج عدالتی کام معطل رہا. وکلا کا کہنا ہے کہ آتش زدگی کے اس واقعے سے ملزمان کو فائدہ ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ حالیہ دنوں میں شہر میں جاری آپریشن کے کئی ملزمان سے برآمد کیا گیا اسلحہ اور بارود اسی مالخانے میں جمع کیا گیا تھا. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
پاکستان میں قومی اسمبلی کے اسپیکر نے سوشل میڈیا پر ایک ہندو دیوتا کے دھڑ پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی تصویر لگانے کا معاملہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سپرد کر دیا ہے. اسپیکر سردار ایاز صادق نے داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری کو حکم دیا کہ وہ اگلے چند روز میں اس معاملے پر ایوان کو رپورٹ دیں. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ.
آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی رمیش لال نے نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر ان کے شیو بھگوان کی بے حرمتی کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی مخالفت میں حکمراں جماعت کے کارکنوں نے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. رمیش لال کا کہنا تھا کہ ملکی آئین میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکمراں جماعت کے کارکنان اور سوشل میڈیا سیل کے ارکان خود ایسے واقعات میں ملوث ہیں جس سے دوسروں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. رمیش لال نے مطالبہ کیا کہ ذمہ داران کے خلاف اسی قسم کی کارروائی کی جائے جس طرح مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے ذمہ داران کے خلاف کی جاتی ہے. قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اس معاملے کا فوری نوٹس لیا اور یہ معاملہ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کو بھجوا دیا. سردار ایاز صادق نے داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری کو اس معاملے کی رپورٹ جلد از جلد ایوان میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. پاکستان میں جہاں اقلیتوں کو مذہبی رسومات ادا کرنے میں دشواریوں کے علاوہ ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے نامناسب اقدامات پر تحفظات ہیں, تو وہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ ملک میں بسنے والی اقلیتوں اور بالخصوص ہندوؤں کے مذہبی مقامات کو تحفظ دینے میں بھی کافی متحرک ہے. صوبہ پنجاب کے علاقے چکوال میں کٹاس راج مندر کی حالت زار سے متعلق از خود نوٹس لیتے ہوئے ہندوؤں کے اس مقدس مقام کی دیکھ بھال کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں, جس میں سپریم کورٹ نے مندر کے تالاب کی صفائی اور اس کو ہر وقت پانی سے بھرا رکھنے کا حکم دے رکھا ہے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
دسمبر 1998 میں کراچی میں تحریک قتل کے مقدمے میں دو بار سزائے موت سنائے جانے کے بعد 20 سال تک قید میں رہنے والی مقتولین کی بیٹی اسما نواب کو گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کے حکم پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آگے آنے کو ہے۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے۔ انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ تحریک کے کارکنوں اور حامیوں کے سروں پر ایک خاص وضع کی ٹوپی اب عالمی شہرت اختیار کر گئی ہے، اور اب اس کا نام تحریک کے سربراہ منظور پشتین کی نسبت سے پشتین ٹوپی یا پشتین کیپ پڑ گیا ہے۔ اس وضع کی ٹوپی کا تعلق کہاں سے ہے اور اس کی مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے؟ سنیے پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ۔
کسی معلوم تھا کہ ایک مزدور کی سر سے لی گئی ٹوپی کسی دن پشتون تحفظ تحریک یا پی ٹی ایم کی علامت بن جائے گی۔ پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کی طرف سے عوامی جلسوں میں پہنے جانے والی ٹوپی ان کو ایک مزدور کی طرف سے دی گئی تھی۔ سرخ اور کالے رنگ پر مشتمل یہ خوبصورت ٹوپی آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملک افغانستان اور یورپی ممالک میں بھی تیزی سے مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور جو اب اس تحریک کی علامت بن چکی ہے۔ پشتون تحفظ تحریک میں شامل منظور پشتین کے ایک قریبی ساتھی محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ سے قبل پی ٹی ایم کے سربراہ اپنے گاؤں سروکئی سے کہیں جا رہے تھے اور اس دن انہوں نے ایک نئی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ راستے میں کسی مزدور کو ان کی ٹوپی پسند آئی، جس نے ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں دے دیں، لہٰذا منظور نے اپنی ٹوپی اتار کر مزدور کے حوالے کر دی، جبکہ بدلے میں ان سے ان کی پرانی اور میلی ٹوپی لے لی، اور اس طرح یہ مقبول ہو گئی۔ مخصوص اور ہلکے نقش و نگار سے مزین یہ ٹوپی بنیادی طور پر مزاری ٹوپی کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ اس کی ابتدا افغانستان کے شہر مزار شریف سے ہوئی، لیکن منظور پشتین اور ان کی حامیوں کی جانب سے عوامی جلسوں میں اس کے بار بار استعمال کی وجہ سے اس کا نام اب پشتین کیپ پڑ گیا ہے۔ اس ٹوپی کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے اب بین الاقوامی شہرت حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بھی اس کی خرید و فروخت جاری ہے۔ پشاور کا بورڈ بازار آج کل پشتین ٹوپیوں کا بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے، جہاں ہر دکان پر یہ ٹوپی بڑی تعداد میں نظر آتی ہے۔ بازار کے ایک دکاندار شعیب جان گزشتہ تقریباً 30 سالوں سے اس تجارت سے منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کئی قسم کے رنگ برنگ ٹوپیاں دستیاب ہیں، لیکن پشتین کیپ جتنی تیزی سے مقبول ہوئی ہے اس کا پہلے اندازہ نہیں تھا۔ تقریباً 1 ماہ قبل یہ ٹوپی مارکیٹ میں آنی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے بھی یہ ٹوپی مارکیٹ میں دستیاب تھی، لیکن اس وقت اس کی مانگ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ جب منظور پشتین نے اس کو پہننا شروع کیا تو اس کی مارکیٹ اچانک سے زیادہ ہونے لگی، اور آج کل نہ یہ کابل میں ملتی ہے اور نہ پشاور میں۔ یہ تھے دکاندار کے الفاظ۔ مارکیٹ میں آج کل پشتین ٹوپی کی قیمتیں 400 سے لے کر 600 روپے تک بتائی جاتی ہے۔ پشتین کیپ پی ٹی ایم کے حامیوں کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی اور کالجز کے طلباء میں بھی خاصی مقبول ہو گئی ہے۔ بورڈ بازار میں یہ ٹوپی خریدنے والے وزیرستان کے ایک طالب علم حبیب نور وزیر سے پوچھا کہ اس نے یہ ٹوپی کیوں خریدی ہے۔
کیونکہ یہ منظور پشتین کا ٹوپی ہے، اس نے پٹھانوں کی آواز ہر پورم پر اٹھانے کی کوشش کی ہے اور مظلوموں کا اپنا حق
پہنچانے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کو سچ بتائے کہ پٹھانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, کون سا ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو لاپتہ افراد ہے اس کو رہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کا ماورائی عدالت جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
یہ ٹوپی تو زیادہ تر جو پیر فقیر تھے وہ پہنتے تھے, غریب لوگ جو تھے ملنگ قسم کے وہ پہنتے تھے.
منظور بھی تو ملنگ ہے, اس نے پہلے اتنی غریب علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں, میں بھی وزیرستان کا رہنے والا, وہ بھی وزیرستان کے, دونوں سوت وزیرستان ایجنسی کا ہے.
خیال رہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی اس ٹوپی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. پی ٹی ایم پشاور کے جلسے میں کئی خواتین نے یہ ٹوپی پہن رکھی تھی, جبکہ سوشل میڈیا پر بھی نوجوان خواتین یہ ٹوپی پہنے اپنی تصویریں شیئر کرتی رہی ہیں. رفت اللہ ارکزئی, بی بی سی پشاور.
اور اب سنتے ہیں یہ خبر جو ایک شاخصانہ ہے پاکستان میں عدالتی نظام کا. دسمبر 1998 میں کراچی میں تحریک قتل کے مقدمے میں دو بار سزائے موت سنائے جانے کے بعد 20 سال تک قید میں رہنے والی اسما نواب کو گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کے حکم پر رہائی مل گئی. مگر غلط الزام میں طویل سزا سے رہائی پانے کے بعد اسما نواب اب کہتی ہیں کہ اس کا ذمہ دار نہ صرف ملک کا عدالتی نظام اور اس سے متعلقہ ادارے ہیں بلکہ معاشرہ اور میڈیا بھی اس میں برابر کا شریک ہے. انہوں نے اپنی روداد ہمارے نامہ نگار ریاض سہیل کو سنائی.
جب جیل سے باہر نکلی تو میں نے سب سے پہلے آسمان دیکھا تھا, کیونکہ وہاں جیل کے اندر سے آسمان وہ مطلب وہ بات نہیں تھی جو کہ اتنی کھلی جگہ اور وہاں سے بند جگہ سے دیکھنا, اور اس میں بڑا فرق تھا.
تو جیل میں کیا کرتے ہوئے وقت گزرتا تھا؟
جیل میں میں جیل منشی تھی, مطلب ملاقاتیں, کورٹ آفیسز وغیرہ میں وہ یہ میرا کام تھا. لسٹ آتی تھی کورٹ لسٹ, وہ میں عورتوں کے نام, ان جو لیڈیز تھیں ان کو نام ان کو بتاتی تھی کہ آپ کا یہ کورٹ ہے اور صبح اتنی جلدی آ جائے گا. اور اس کے علاوہ پھر ملاقاتیں شروع ہو جاتی تھیں جن کی, میں وہاں سے بھی ان کی بھی لسٹ آتی تھی ملاقاتوں کی, ان میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے, تو میں ان کو نام بتاتی تھی کہ آپ کی ملاقات آئی ہے. اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ پڑھایا بھی ہے مونٹیسری کلاس بچوں کو, کورسز بھی کیے ہیں میں نے کافی وہاں پہ, ٹیچر ٹریننگ کا, کمپیوٹر کا.
وہاں پہ آپ پڑھائی زیادہ شروع نہیں کر سکی؟
پڑھائی اس لیے نہیں کہ میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے, میں اپنے سرٹیفکیٹ نہیں تھے اس وجہ سے, اور کوئی تھا نہیں جو کہ مجھے لا کے دے سکتا تھا.
جو بھی پیشی ہوتی تھی, حاضری ہوتی تھی, اس پر ہر حاضری پہ لے جاتے تھے یا کبھی کبھار لے جاتے تھے؟
نہیں نہیں, ہر جو ان کی ڈیٹس ہوتی تھیں ان پہ لے جاتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وکلا کی اسٹرائک ہے یا کوئی حالات خراب ہو گئے تو پھر وہ نہیں جاتے پاتے تھے.
جیل میں آپ سے کبھی کوئی ملنے آیا آپ کے رشتے داروں میں سے کبھی؟
جی ہاں, میرے خالو آئے تھے 2012 میں, وہ آنا 12 سال بعد وہ آئے تھے, تو وہ ریگولر جب بھی ان کو وقت ملتا وہ آتے رہتے تھے.
تو اتنے سالوں کا جو آپ کا زندگی جیل میں گزری, کیا سمجھتی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا؟
عوام, معاشرہ, حکومت, پریس, اخبار. اخبارات میں بہت خراب آتی تھی باتیں, ہر چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی کہ آج اسما نواب کوٹ گئی تھیں, یہ خبر بھی اخبار میں چھپتی تھی. اس سے یہ نقصان ہوا کہ اتنا کیس میرا خراب ہو گیا اور اتنا عرصہ لگ گیا جو کہ مجھ سے کبھی کچھ پوچھا نہیں گیا تھا. وہ باتیں بھی اس میں اخبارات میں باقاعدہ ڈرامے بنائے گئے.
عدالت نے اتنا ٹائم کیوں لگایا اس کو فیصلے کو لینے میں؟
ججز نہیں ہوتے تھے, کبھی وہ ہے نہیں موجود, کبھی آئے نہیں ہے, کیس چلایا نہیں گیا ہے, یا ان کا کوئی فیصلہ ہی فائنل ہی نہیں کر پا رہے ہوتے تھے, اس وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا کیس.
تو جیل کے اندر جو خواتین کی آواز بہت کمی سنائی دیتی ہے, تو سہولیات وغیرہ ہوتی ہیں, کیا ہوتی ہے صورتحال اندر کی؟
نہیں, سہولیات فیسلٹیز تو سب کچھ ہے, بس آزادی نہیں ہے, یہ چیز ہے. اور اچھے ایونٹ بھی ہوتے ہیں, ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, مگر یہ کہ بات ہم بھی باہر نہیں جا سکتے, بات صرف اتنی ہے.
صحیح. تو آپ نے وہاں پہ دوست بنائے؟
جی ہاں,
تو
کافی ساری.
اب کیسے رابطہ رہے گا ان کے ساتھ؟
ابھی میری میں ان سے کانٹیکٹ نمبر ہوا ہے فون پہ, مجھ سے ملنے بھی آئی ہیں میری فرینڈس, اور باقی جو ہیں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے میری. بہت خوش ہیں. میری اس خوشی کو انہوں نے بہت اچھا سیلیبریٹ کیا وہاں پہ جیل میں. یقین کریں میں سب سے پرانی تھی وہاں پہ 98 سے 2018, تو سب سینئر جونیئر سب بہت اچھے تھے.
آپ کی جو اپنی فرینڈ تھی گرفتاری سے پہلے والی, وہ کبھی آپ سے رابطے میں رہی, وہ کبھی ملی, کبھی ابھی رابطہ کیا؟
ایسا تھا کہ وہ میری جو فرینڈ تھی وہ یونیورسٹی کے سے کے ذریعے آئی تھیں تھیسس کے لیے, لیکن میں نے انہوں نے مجھ سے ملنا چاہا مگر میں نے ان سے ملنا نہیں چاہا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت ہمت ہار چکی تھی ان سے کہ مجھے اب کسی سے نہیں ملنا ہے, کہ میں بہت پریشان اتنا کہ ہر کوئی ٹارچر کرتا تھا. مطلب یہ ہے کہ شروع میں این جی اوز آتی تھیں وہاں پہ, وہ جو ہے نا ایک اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی بات تو آپ مجھے ہمت دیں گے, حوصلہ تسلی دیں گے, لیکن وہ اس کے بالکل برعکس تھیں.
جب آپ کے والدین کا یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ موجود نہیں تھی؟
نہیں جی میں.
تو آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ ہو گیا؟
میں چونکہ کالج گئی تھی فارم لینے کے لیے, جب باہر وہاں سے آئی تو دروازہ کھلا ہوا دیکھا تھا, دیکھا میں نے. جب میں اندر گئی تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ یہ سب مرڈر ہوا ہوا ہے.
بے گناہ ہونے کے باوجود 20 سال تک قید کاٹنے والی اسماء نواب کی سرگزشت, جنہیں بالآخر سپریم کورٹ کے حکم پر رہائی نصیب ہوئی. اور اب ایک باہمت پاکستانی خاتون کی کہانی. ڈاکٹر ہلڈا سعید پاکستان میں سیریولوجی کی پہلی ماہر تھیں. یہ علم فورنسک سائنسز کی ایک شاخ ہے. ہلڈا کئی دہائیوں سے صحت کے امور پر بھی لکھ رہی ہیں. انہوں نے اپنے مذہب سے باہر شادی کی اور کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں معاشرے کا رویہ اب بھی نہایت منفی ہے. ہلڈا سعید کی کہانی انہی کی زبانی.
جب پاکستان کا جھنڈا ڈیزائن کیا گیا تھا اس میں ایک سفید پٹی تھی, مگر آج کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم اس جھنڈے کے حصے نہیں ہیں. میرا نام ہلڈا سعید ہے, میں پہلی سیرولوجسٹ تھی. جب ہم ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں تو میں بھی خوش قسمتی تھی, مگر نہ میری اسٹڈیز کے دوران مجھے ہوا, نہ مجھے کریئر کے دوران ہوا. ڈسکریمنیشن جو میں نے انکاؤنٹر کی تھی شادی کے بعد, کیونکہ مائی ہسبینڈ از مسلم اور آئی ایم ناٹ, آئی ہیو ریمینڈ کرسچن, تو لوگ جو ہوتے تھے آس پاس کے, ناٹ دی امیجیٹ فیملی مگر آس پاس کے لوگ, یہ تو کرسچن ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے, ان کو ہمارے گھر میں نہیں بلائیں. اپنی سیٹسفیکشن کے لیے میں نے سوچا میں والنٹیئر کام کروں, اور اس زمانے میں جب ضیاء آ گئے تو ایک سوچ ہی ہماری بدل گئی, کیونکہ پورے وقت ہم لڑ رہے تھے جو قانون سارے آئے اس کے خلاف. ہم صرف اس بیسس پہ لڑتے رہے کہ انجسٹس ہے. رہا یہ کہ میں کرسچن ہوں, ڈری نہیں یا کچھ سوچا نہیں تھا اس وقت, غصہ اتنا تھا ہم سبوں میں. ہندو فرینڈز رہتے تھے سامنے, ان کے ساتھ ہم دیوالی ہولی سب منایا کرتے تھے. وہ ہمارے پاس آتے تھے کرسمس منانے کے لیے, کسی اور کی عید ہے فائن, سب سیلیبریٹ کرتے تھے. وہ زمانہ تھا. آج ٹھیک ہے, کرسمس کی اگر ہوگی چپ چاپ میرے گھر میں ہوگی. اس ملک کی مسلم میجورٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کہ امپلائمنٹ کے, امپلائمنٹ کا جو کوٹا ہے آج کل زیادہ تر امپلیمنٹ ہو رہا ہے امپلائمنٹ کے حوالے سے از اونلی ایٹ دا لیول آف سینیٹیشن ورکرز. آپ کو اور کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ سوائے سویپر کچھ بنے بھی. جو پالیسیز ہے اس ملک کی, کہیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف جا رہی ہے, اور جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ایکوالٹی آف آل سٹیزنز یہاں ڈینائی کی جا رہی ہے.
ہلڈا سعید کی کہانی جو ہمارے سیربین ٹی وی سیربین پر بھی ہے, اور اس کا لنک آپ کو ملے گا ہمارے یوٹیوب چینل پر, بی بی سی اردو کے یوٹیوب چینل پر بھی. اور آج کل ہم اقلیتوں کے بارے میں پروگرام نشر کر رہے ہیں. وہ خواتین جن کا تعلق اقلیتوں سے ہیں لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری اور زندگی میں جد و جہد کر کے نام بنایا. اس کے علاوہ یہ کہانی آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سروین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری، پروڈیوسر سلیم قاضی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے مائیکل ریگارڈ، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔ آخر میں نادیہ سلیمان سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے۔
صدر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں روس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ شام میں میزائل حملے کے لیے تیار ہو جائے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے مطالبہ کیا ہے کہ شام میں مبینہ کیمیائی حملے کی آزادانہ تحقیق کے لیے رسائی دی جائے۔ الجزائر کی وزارت دفاع کے مطابق فوجی طیارے کے حادثے میں عملے کے 10 افراد سمیت کم از کم 257 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ رات سے جاری تازہ تصادم میں اب تک ایک فوجی ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ انڈین فورسز کی فائرنگ سے 4 شہری ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ آج دوسرے دن امریکی کانگریس کے ایوان زیریں کی کمیٹی کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ انڈیا اور سعودی پیٹرولیم کمپنی آرامکو کے درمیان 44 ارب امریکی ڈالر کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔